السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فشهد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم تعلق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج یہ خطبے کا موضوع ہے اور ماہ رمضان جا رہا ہے. پرسوں ہم منتظر تھے ماہ رمضان کے بڑے جوش کے ساتھ، استقبال کرنے کی تیاری کر رہے تھے. کل ماہ رمضان آیا تھا اور آج ماہ رمضان جا رہا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے ہماری. کل اور آج کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں. اس عظیم مہینے کے اندر ہمارے زندگی کے لمحات کیسے گزرے، ہم لوگوں کے اعمال کیا تھے. روزہ تو ہم سب نے رکھا ہے، صلاۃ التراویح اور قیام اور تہجد کی نماز بھی ہم سب نے پڑھی. اچھے روزے دار اور اچھے نمازی تو بن گئے، لیکن کیا ہم اچھے مسلمان بن سکے؟ کیا روزے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا روزہ کیوں فرض کر دیا گیا ہمارے اوپر؟ کیا ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے کہ نہیں؟ رمضان جاتے جاتے ہمیں اور کیا دے کے جا رہا ہے؟ اور جاتے جاتے ہم نے رمضان کو کیا دیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. میں کہاں ہوں؟ میرا کردار ماہ رمضان میں کیا تھا؟ اور ماہ رمضان کے بعد کیسے رہے گا؟ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ماہ رمضان میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد اور قیام کی نماز پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان لیلۃ القدر کہ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان جس نے عمرہ کیا اسے اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. رمضان کے خیرات اور برکات اس عظیم مہینے میں ابھی دو چیزیں باقی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے اور اس لیے اس کو زکاۃ الفطر کہا جاتا ہے. زکاۃ الفطر کے چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. زکاۃ الفطر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, یعنی نماز پڑھی, عید نماز پڑھی, اور جس نے ذکر اسم ربه فصلى جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکا کا معنی بعض علماء نے یہاں پہ اس آیت کریمہ سے زکاۃ الفطر کا لیا ہے. زکاۃ الفطر پہلے ہے, اس کے بعد عید کی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا, جیسے کہ سید عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے, فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر. فرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی العبد والحر, غلام پر بھی فرض ہے اور آزاد پر بھی فرض ہے. الذکر والانثی, مرد عورت دونوں پر فرض ہے. الصغیر والکبیر, چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے. من المسلمین, مسلمانوں میں سے سب پر فرض ہے, چاہے بچہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو. بچہ پیدا ہو چکا ہے, اس پر زکاۃ الفطر فرض کر دی گئی ہے. جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, حاملہ عورت جو ہے, اس کے بچے پر زکاۃ فرض تو نہیں ہے زکاۃ الفطر, لیکن صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زکاۃ دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس بچے کی زکاۃ الفطر دینا چاہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا لیکن حمل ٹھہر گیا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے اور امر مستحب ہے. زکاۃ الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا, گھر کے سربراہ پر فرض ہے. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ہم زکاۃ الفطر تو نکالنا چاہتے تو نکالے گا کون؟ جو گھر کا سربراہ ہے, جس کے اوپر گھر کا خرچ فرض ہے, جس نے گھر کا خرچ اٹھایا ہوا ہے, ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, اس شخص پر فرض ہے کہ وہ زکاۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے زکاۃ الفطر نکالے. اگر اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ گھر کا ذمہ دار ہے, تو وہ شخص اپنی طرف سے بھی, اپنی بیوی بچوں کی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی زکاۃ الفطر نکالے گا. اسی طریقے سے جو بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خرچ وہ شخص برداشت کرتا ہے, ان سب کی زکاۃ الفطر وہی شخص دے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. زکاۃ الفطر یاد رکھیں, زکاۃ الفطر میں مال اور پیسہ نہیں دیا جاتا. زکاۃ الفطر میں اناج یا اناج جیسی چیزیں دی جاتی ہیں, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں آیا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر. صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے, والیوم کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے نہیں. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم چیزیں تول کے خریدتے ہیں, تو تقریباً ایک صاع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کے برابر ہے. تو ہر ایک شخص کی طرف سے 3 کلو یا تو کھجور اور یا گندم یا چاول، اناج یا اناج جیسی چیزیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پیسے دینا جائز نہیں ہے، صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ہیں جب خلیفہ تھے تو وہ پیسے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اس کے جواب میں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر عبدالعزیز نے کیا عمل کیا؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر دوسرے کسی کے قول کو نہیں لیا جاتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی کے قول قابل اعتبار نہیں رہتا، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیونکہ سارے کے سارے علماء اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے محتاج ہیں. بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید اور صحیح حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے اور ان کے تابعین نے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، پہلے بہترین تین زمانوں میں جو لوگ موجود تھے، جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے. زکاۃ الفطر کے اس مسئلے کو دیکھ لیں آپ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنت ہے، معروف عالم ہے امت کے، وہ فرماتے ہیں کہ پیسے لینے کی بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے، اور اس حدیث میں پیسے کا ذکر ہی نہیں ہے، صاع کا ذکر ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فقراء نہیں تھے؟ بہت زیادہ فقراء تھے، ریال پیسے درہم دینار ان کو بھی اشد ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اناج دیا، یا اناج جیسے کھجور وغیرہ دیا، ان کو ریال درہم روپے دینار نہیں دیے. جس سے یہ ثابت، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج فقیر موجود ہیں ان کو اشد حاجت ہے ریالوں کی، پیسوں کی، تو فقیر تو اس زمانے میں بھی زیادہ موجود تھے آج سے، دینار و درہم کی ان کو بھی زیادہ اشد ضرورت تھی، ہم سے بھی زیادہ تھی، آج کے فقراء سے بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینار یا درہم نہیں دیا، بلکہ ان کو یہی کھجور یا جو اور اس جیسی چیزیں دی ہیں. تو آج یہاں پر سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، گندم روٹی بہت کم لوگ پکاتے ہیں، گھر میں بہت کم لوگ پکاتے ہیں، اور فقراء خاص طور پہ جہاں پہ جو ہیں وہ بازار سے روٹی خرید کے کھاتے ہیں. تو یہاں پر مناسب یہ ہے کہ چاول دیے جائیں، اور 3 کلو چاول تقریبا 15 ریال کی تقریبا ایک چھوٹی سی بوری بھی ہے. آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا آج سے لوگوں نے رکھنا، بلکہ کل رات سے لوگوں نے رکھنا شروع کر دی. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے یاد رکھیں 3 وقت ہے، ایک ہے فرض وقت، یعنی اس کے بعد نکالنا جائز نہیں ہے، وہ زکاۃ الفطر نہیں ہوگی. فرض وقت ہے عید نماز سے پہلے تک آپ نے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت عید نماز تک ہے، جب عید کی نماز ختم ہو جائے تو زکاۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جو وقت مستحب ہے جس پر اکثر صحابہ کا عمل تھا، فجر عید کے دن، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز تک، یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، صحابہ کرام کیا کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے، اور پھر زکاۃ الفطر، پھر عید کی نماز کی تیاری کرتے اور زکاۃ الفطر اپنے ساتھ لے کے جاتے، جب عید نماز کے لیے جاتے راستے میں فقراء مساکین کو دے کر پھر عید کی نماز کے لیے جاتے. تو یہ مستحب وقت ہے، شاید آج ہمارے لیے مشکل ہو، تو اس لیے تیسرا وقت جو ہے، جو جائز وقت ہے، وہ عید نماز سے عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے، 28, 29, 30 اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس لیے احتیاطاً 28 کے دن، 29 کے دن یعنی ایک یا دو دن پہلے، اگر 30 دن کا مہینہ ہے تو پھر 29 اور 30 دو دن رہے، جسے 27 کو نکالے تو زکات الفطر نہ ہو، یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ مہینہ کتنے کا ہے، اس لیے احتیاط کا دامن یہی ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے زکات الفطر نکال لی جائے، اور اس پر بعض صحابہ کا عمل تھا، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک نکال لیتے تھے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اکثر بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ رمضان کے آغاز سے ہی زکات الفطر نکال دی، رمضان کے شروع سے، ماشاءاللہ بڑے حریص ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ عبادت علم کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. زکات الفطر بھی عبادت ہے، جیسے کہ روزہ نماز عبادت ہے، جہالت کی بنیاد پر عبادت عبادت نہیں ہوتی. تو ان لوگوں پر یاد رکھے، فرض ہے کہ وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لیں. اس کی مثال ایسی ہے، کسی شخص نے فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھ لی، فجر کی اذان سے پہلے، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیونکہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے. اب جب فجر کی اذان ہوگی، اب اس پر فرض ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے، وہ جو اس کی نماز ہے وہ نفل سمجھی جائے گی، وہ فرض نہیں سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے جس نے زکات الفطر نکال لی ہے 27 تاریخ سے پہلے، تو یاد رکھیں وہ اپنی زکات الفطر دوبارہ سے نکال لے، اس کی زکات الفطر نہیں ہوئی. اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے، ہاں جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو زکات الفطر ہے اس پر ابھی اس کا فرضیت ابھی اس پر باقی ہے. زکات الفطر کے تعلق سے اس کی حکمت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کر دیا. زکات الفطر کیوں فرض کی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، طہرۃ للصائم ہے، روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے، من اللغو والرفث، کوئی بد کلامی ہو گئی روزے کی حالت میں، کبھی کوئی کسی پر ہاتھ اٹھ گیا، کسی پر ظلم ہو گیا، کوئی بد فعلی ہو گئی روزے کی حالت میں، جھوٹ منہ سے نکل گیا روزے کی حالت میں، چغل خوری کی روزے کی حالت میں، کوئی غیبت کی کسی کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل صالح میں کمی پیدا کر دیتی ہیں اور اس میں نقص پیدا کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالی رحمت للعالمین جل شانہ نے زکات الفطر اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے دار کا روزہ باقی رہے، اس کو اس روزے کا اجر و ثواب بھی مکمل ملے، تو زکات الفطر کو فرض کر دیا تاکہ اس روزے دار کا روزہ جو ہے اس نقائص سے پاک ہو جائے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. رمضان جاتے جاتے ایک اور خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خاص تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم زکات الفطر دیتے ہیں. اور دینے والے یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ دینے والے ہیں، دینے والا بھی محتاج ہے، لینے والا بھی محتاج ہے، لینے والا ہمارا محتاج ہے اور دینے والا لینے والا دونوں اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ طاقت دی ہم دے سکتے ہیں، ورنہ ہم آج لینے والوں کے صف میں کھڑے ہوتے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یاد رکھیں، کوئی شخص کرے میرے تو اچھی جاب ہے، اس اچھی جاب کی تلاش میں ساری دنیا ڈھونڈتی ہے، ساری دنیا پھرتی ہے، لیکن کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روزگار کے ہیں، اور جو روزگار والے ہیں ان کو روزی ملی ہے، ان کا کیا کمال ہے؟ اس میں ڈگری ہے، سب کے پاس ڈگری ہے، ہنر ہے، سب کے پاس ہنر ہے. یاد رکھیں، یہ رزق آزمائش ہے. آج ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس دنیا میں جو کل دینے والے تھے آج لینے والے ہیں. اس لیے دیتے ہوئے سر جھکا کے دیا کریں، کبھی سر اٹھا کے سینہ تان کے نہ دیا کریں. بعض لوگوں کو دینے کا انداز ہی عجیب سا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، بس ہم ہی دینے والے ہیں. یاد رکھیں، کہیں اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑ نہ دے اور اس کے ساتھ تم بھی نہ ٹوٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ اور یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انکساری اور ذلت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. ایک تو ہم غلطیاں کر چکے ہیں, ہم بشر, غلطی ہوئی ہم سے, روزے کی حالت میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں, کبھی بچے پر زبان چل گئی, کبھی بیوی پر, کبھی کسی دوست پر, کبھی کسی بیگانے پر, کبھی اپنے پر, بشر ہیں, شیطان خون میں دوڑتا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, ہم اقرار کریں یا نہ کریں, اس نے زکات الفطر ہم پر فرض کر کے ہمارے ان لغزشوں سے اور ان نقائص سے ہمیں روزے کو پاک کر دیا. ایک چیز یاد رکھیں, اور انشاءاللہ اس پر میں مکمل خطبہ دوں گا, یہ مناسب وقت نہیں کہ میں پوری بات یہاں پہ کروں. اعمال کی حفاظت بہت مشکل ہے, عمل کرنے میں کوئی کمال نہیں. اصل کمال ہے عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرنا, اس عمل کو محفوظ کر دینا. کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جو سارا دن انتھک محنت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اپنا خون اور پسینہ بہا کر حلال کمائی کماتا ہے, اور شام کے وقت جب تھکا ہوا ہوتا ہے اپنی مزدوری لیتا ہے اور دریا میں اسے بہا دیتا ہے, دریا میں اس کو ضائع کر دیا. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی سمجھے گا؟ کوئی کہے گا عقل مند انسان ہے؟ اگر یہ عقل مند نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں لیکن اس شخص کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملے ہی نہیں, یہ اس سے بڑھ کر بیوقوف ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک دن کی مزدوری ضائع کی, اس نے ایک مہینے کی مزدوری ضائع کی, اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ایسا عمل کیا جس سے اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے, ایک چیز باقی نہ رہی, جسے کہتے ہیں نواقض الاسلام, وہ چیزیں جو اسلام کے منافی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا اور یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. نبی کو گالی دینے والا, اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا, دین کو گالی دینے والا, دین کا مذاق اڑانے والا, نبی کا مذاق اڑانے والا, قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یہ کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا, بدعہ مکفرہ کیا ہوتی ہے, وہ کون سی بدعات ہیں, یہ کون سی چیزیں ہیں جو دین میں نہیں ایجاد کی گئی ہیں جس سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ وہ پھر شرک کا ارتکاب کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے, جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. شرک ہوتا کیا ہے پھر, اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کلمہ گو شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض یہاں پر اٹکے ہوئے, ابھی تک اٹکے اور لٹکے ہوئے, ان کو ابھی تک نہیں سمجھ نہیں آ رہے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں, کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے, یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلمان شرک کر سکتا ہے کہ نہیں, ان کو شک اور شبہ ہے ابھی تک بھی. اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, سورۃ یوسف میں اکثر و ایمان نہیں لاتے لیکن وہ شرک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ واضح فرمان ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہے اس معاملے میں کہ پھر سے اس امت میں شرک قائم ہوگا. لیکن سبحان اللہ, کیا ہم لوگوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے؟ تو اصل کمال ہے عمل کو محفوظ کرنے میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, جنازے کے ساتھ دو واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل, تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی جاتی ہیں, اس کا مال اس کے اہل و عیال اور ایک اس کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے, اس میت کے اس کا عمل ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک بھی عمل صالح نہیں جائے گا اور سارے کے سارے بد اعمال ساتھ جائیں گے. عمل نے ساتھ جانا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہم انسان ہیں اور بغیر عمل کے ہم زندہ رہ نہیں سکتے. اگر اچھا عمل نہیں ساتھ جائے گا تو پھر خیر نہیں ہے, پھر برے عمل ساتھ ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. تو عمل کی حفاظت پر انشاءاللہ 10 سے زیادہ چیزیں ہیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں، یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر. جزوی طور پر جیسا کہ المن والاذى، آپ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں، ارے میں نے تمہیں دیا تھا، ارے میں دینے والا ہوں. ایسے شخص صدقہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے صدقات، اپنے خیرات کو من سے، احسان سے، احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، اکارت نہ کرو، باطل نہ کرو. تو یہ اس شخص کا یہ صدقہ جو ہے یہ ضائع ہو گیا. اور جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے عمل اکارت ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا، فقد حبط عمله. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ جو نماز کو ترک کرتا ہے مکمل طور پر، مکمل طور پہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے وہ تارک الصلاۃ، اس کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے. اور جس نے ایک نماز کو چھوڑا، خاص طور عصر کی نماز میں جو حدیث آئی ہے، تو اس شخص کے اس دن کے اعمال اکارت ہو گئے سارے دن کے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. عجب بات دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے روزہ تو رکھا، کیا نمازیں بھی 5 وقت پوری پڑھی، مکمل پڑھی، یا کسی نے 3 پڑھی، کسی نے 4 پڑھی؟ بھئی روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب ایک بوجھ اٹھا سکتے ہیں، دو دو بوجھ کیسے اٹھائیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. بعض لوگوں کو تو یہ تصور ہے کہ روزہ بھی بوجھ ہے اور نماز بھی بوجھ ہے، اس زندگی ساری اس بوجھ تلے گزرتی ہے، ان کی زندگی ساری تنگ ہے. تو حفظ الاعمال پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے خطبے میں میں جو 10 سے چیزیں زیادہ چیزیں اس پہ بات کروں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیتے ہیں، جیسے کہ شرک کا ارتکاب، بدعہ مکفر کا ارتکاب کرنا، نواقض اسلام کا ارتکاب کرنا جس میں جادو بھی شامل ہے. جادو ایسا عمل ہے جو سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. جادوگر، جادو کرنے والا، اور یا جس نے کسی پر جادو کیا ہوا ہے، یہ سارے جرم میں برابر ہیں. جادوگر کی تصدیق کرنے والا، کاہن عراف کی تصدیق کرنے والا، یہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں. تو اللہ کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا جانو. بڑی جد جہد کی ہے رمضان میں، یہ نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں رمضان میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو جان لیں. جو چیزیں ہمیں ہمارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں، جزوی طور پہ یا کلی طور پہ، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو جان لیں اور ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں. اور ہر وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے جس سے ہمارے اعمال بھی محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ ہر وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. تھوڑی سی مثال دے تو دیکھیں علم کی اہمیت. دیکھیں علم نور ہے. ایک شخص ایک طالب علم ہے جو علماء کے ساتھ جاتا بھی ہے اور دروس بھی حاصل کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ پر رحم، ہم سب پہ رحم فرمائے. تقریباً پچھلے 20 سال سے زیادہ سے وہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سے علم حاصل کرتا ہے. اب جانتے ہیں پچھلے 16 سال سے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. پچھلے 16 سال سے وہ جمعے کی نماز پڑھتا آیا ہے اور جمعے کی نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوئی پچھلے 16 سالوں سے تقریباً. غلطی سے کیا ہوئی؟ دیکھیں علم نور ہے، دیکھیں سمجھے ذرا. وہ کہتا ہے جب اس نے ایک لیکچر میں سنا، پھر اس نے کہا میں تو یہ عمل کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے 16 سال سے، یہ 15-16 سال ہو گئے مجھے. تو ہمارے شیخ نے کہا اب جمعے کی نماز نہیں ہوئی. ہوا کیا کہ پچھلے 16-15 سالوں سے وہ شخص غسل جنابت اس پر فرض ہوتا ہے، غسل جنابت، شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، اس کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے. ذرا غور کریں، طالب علم ہے، جاننے والا ہے. پچھلے 15-16 سالوں سے کیا ہوتا ہے کہ غسل جنابت فرض ہے اس کے اوپر, وہ غسل کرتا ہے جمعے کے لیے اور نیت نہیں کرتا غسل جنابت کی, اور نیت شرط ہے غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی. انما الاعمال بالنیات, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہ اپنی نیت جو ہے وہ کرتا ہے جمعے کے غسل کے لیے, اور اس میں یہ نیت نہ کرتا کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں, اور زبان سے نیت نہیں کی جاتی, دل میں نیت انعقاد کرنے کافی ہوتا ہے کہ میں یہ غسل کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میں ناپاک تھا, میں پاکیزگی اختیار کر رہا ہوں شرعی طریقے سے. تو اس شخص کا اتنی سالوں میں جمعہ نہیں ہوا, ایک جمعہ بھی نہیں ہوا. علم نور ہے میرے بھائیوں, بعض علم کے قریب ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے انجان ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں شریعت کی بنیادی مسائل میں سے, نماز دوسرا رکن ہے, کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے, اور نیت شرط ہے نماز کی. اگر ہم یہ نہیں جانتے پھر ہم جانتے کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو جانیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اکارت ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ کمال اس میں نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور صلاۃ اللیل پڑھتے رہیں, عمرہ بھی کریں, حج بھی کریں, صدقات الخیرات, زکاۃ الفطر, زکاۃ المال, سارے نیک اعمال کریں, اور نتیجہ کیا نکلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا, سر عمل ضائع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کچھ دنیا میں آ کے سیکھا, نہیں سیکھا تو دین کی بنیادی نہیں سیکھی ہم نے. نواقض الاسلام کیا ہے, وہ کون سی چیزیں جو در اسلام سے خارج کر دیتی ہیں, شرک ہوتا کیا ہے, شرک کی کتنی قسمیں ہیں, شرک کے اکبر و اصغر میں کیا فرق ہوتا ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے, یہ چیزیں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ابھی وقت ہے جاننے کے لیے, ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی, اچانک آ سکتی ہے. وہ نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ تو طالب علم کی بات تھی, ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور حقیقت وہ عبادت ہوتی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلہ جو ہے ایک عام سا مسئلہ ہے, ہم سب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب غسل کرتے ہیں, شاید یہ غلطی ہم سے بھی بعض اوقات ہوئی ہو, لیکن دیکھیں علم کا یہ نور جو ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے تو نیت کی بنیاد پر عبادت کرنی ہے, اور غسل جنابت بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی نزدیک حاضر کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ عبادت ہوتا ہے. اور ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ جنابت سے پاک ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے. تو یاد رکھیں مبطلات الاعمال کو جان لیں. تو یہاں پر زکاۃ الفطر کیوں فرض کر دی گئی, کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. دوسرے نمبر وطعمۃ للمساکین, اور مسکینوں کے لیے فائدہ ہے کھانا ہے. اب دیکھیں کہ چاول لیتے ہیں, بعض ایسے گھرانے جانتا ہوں میں جو فقیر اور مسکین ہیں, وہ زکاۃ الفطر سے جو چاول یا گندم لیتے ہیں پورے اگلے 6 مہینے یا 1 سال تک کھاتے رہتے ہیں, تو 1 سال کے کھانے کی کفایت ان کو ہو گئی الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے انسان پیسہ لے کے ضائع کر دیتا ہے. یعنی حکمت کیا ہے, پیسہ کیوں نہ دے؟ آپ دے کے دیکھ لیں, دینا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں عید سے پہلے, ضروری چیزیں بھی اور غیر ضروری چیزیں بھی لوگ خرید لیتے ہیں عید کے نام پر, اور پھر جب وقت آتا ہے کچھ دنوں کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پریشانی ہے, پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کھانے کی چیزیں دی, اور کھانے کی چیزیں کون سی ہے؟ کوئی روٹی نہیں ہے, کوئی سالن نہیں ہے, اب روٹی پکا کے نہیں دے سکتے زکاۃ الفطر میں, یا چاول پکا کے نہیں دے سکتے, ایک دیگ خریدی اور چاول پکا کے کھلا دیے, نہیں, آپ نے چاول کچے دینے ہیں, چاول ہو گندم ہو, تاکہ یہ لوگ لمبے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کھجور ہے, خشک کھجور جو ہے لمبے عرصے تک لوگ کھا سکتے ہیں. اور بھوک یاد رکھیں, بھوک اور پیاس ایسی مصیبت اور ایسی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوتی, خاص طور بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی, اور نہ جانے کتنے لوگوں نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے, کتنے لوگوں نے لوگوں کا حق کھایا ہے, رشوت لی ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, ظلم کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے. نہ جانے کتنی لوگوں نے, کتنی عورتوں نے نعوذ باللہ بد فعلی کی ہے, بد عملی کی ہے اسی بھوک کی وجہ سے, اور یہ کہ عذر شرعی نہیں ہے کہ بھوک ہے تو پھر حرام کھاؤ. واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے مارنے کے لیے نہیں, بھوکا مارنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے, جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے, اپنے بندوں کو نہیں دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی ہم دوڑتے ہیں چور دروازے کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بس پیٹ بھر جائے. واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا. پرندہ دیکھا ہے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, اور جب واپس شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور پرندے دیکھا عجیب سے مخلوق ہے, زمین پر اسے کوئی ٹکنے نہیں دیتا, اڑتے اڑتے اپنا رزق لے لیتا ہے. رزق کبھی ہوا میں دیکھا ہے آپ نے؟ رزق زمین کے اوپر ہے, اور ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں. رزق ہم حاصل کر, رزق حلال بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہی ہمارے لیے مصیبت پڑی ہے کہ رزق حلال ہم کمائے تو کیسے کمائے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے, لوگ آگے چلے جائیں گے. میرے بھائی رزق حلال کماتے کماتے اب اس دنیا کے سب سے آخری انسان بھی ہونا تو آپ کو پروانی ہونی چاہیے, انشاءاللہ جنت میں آپ سب سے پہلے ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو غنی امیر لوگ ہیں وہ فقراء مساکین کے 40 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. فقیر کے پاس کیا ہے حساب کے لیے, کیونکہ جس نے جو غنی ہے اس کا ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور دگنا حساب ہوگا, کہاں سے کمایا ہے ایک حساب ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے دوسرا حساب ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اسے تو بچ گیا نا, اور ایک لمحہ بھی جنت میں اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک لمحہ جنت میں پہلے جانا, بعض کہتے ہیں 40 سال بعد جائیں گے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ اپنے پیسہ ضائع کر کے اور امیر نہ بنے یا غنی نہ بنے, نہیں, صحابہ کرام بھی امیر تھے. سر عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے, غنی تھے پیسے والے تھے, لیکن اب کہاں سے عثمان ہو کہاں ہم لوگ. پیسہ آزمائش ہے, مال آزمائش ہے, اگر کسی شخص میں صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پیسے میں سے دے سکتا ہے جو فرض اور نفل حق ہے, اور اہل حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان پر بھی ان کو حقوق دیتا ہے, تو پھر تو خیر علی خیر نور علی نور ہے. اور جو لوگ جو اکثریت ہیں آج امت میں جو اللہ تعالیٰ کا فرض حق نہیں جانتے, زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ زکوٰۃ کے احکام مسائل جانتے ہیں. زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ المال میں فرق نہیں جانتے, وہ سمجھتے زکوٰۃ الفطر دے زکوٰۃ دے دی ہم نے. زکوٰۃ الفطر کے اور احکام ہیں اور زکوٰۃ المال کے اور احکام ہیں. زکوٰۃ الفطر کے تعلق رمضان سے ہے اور زکوٰۃ المال کے تعلق رمضان سے نہیں ہے, مال سے ہے. جیسے کہ اس کا نام ہے زکوٰۃ المال, اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے. تو اس لیے اس مسئلے اس فرق کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال وطعمۃ للمساکین یہ زکوٰۃ الفطر ہے, اور زکوٰۃ الفطر جیسے کہ بعض ساتھیوں نے پوچھا اور پوچھتے رہتے ہیں, مدارس کی تعمیر مساجد کی تعمیر میں دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر مساجد یا مدارس کی تعمیر کے لیے بلڈنگ بنانے کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر وصاع من شعیر, اور کس کے لیے کس کو دیں گے ہم؟ فقراء مساکین کو دیں گے. ہم نے جو دینا ہے کھجور یا گندم دینا ہے یا چاول دینا ہے, اور دینا بھی فقراء مساکین کو ہے. ہاں اگر مدارس میں یا مساجد کے اندر جو امام ہے مسجد کے یا جو مؤذن ہیں یا جو مدارس میں اساتذہ ہیں یا جو طالب علم ہیں وہ فقیر اور مسکین ہیں, ان کو زکوٰۃ الفطر آپ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ الفطر پیسے کی شکل میں مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا درست نہیں, جائز نہیں ہے. اگر کسی نے دے دیے تو اب وہ دوبارہ زکوٰۃ الفطر نکال لے, اسے زکوٰۃ الفطر نہیں ہوئی. یہ ایک چیز تھی. دوسرا عمل جو ہے زکوٰۃ الفطر کے بعد ماہ رمضان میں, وہ ہے جو رمضان اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے رمضان کے مہینے کے بعد, جاتے جاتے رمضان کہ یہ خیر بھی ابھی باقی ہے, عید کی نماز, اور عید کے دن چند اعمال ہیں جو ہمیں جاننے ہیں, اور انشاءاللہ یہ عید کے اعمال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے, یہ سب ساتھوں کو انشاءاللہ ملے گا اس خطبے کے بعد. عید کی نماز جو ہے اس کے یا عید کے دن ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں, اس میں آپ کو پورا مل جائے گا کہ ایک سے دس تک نمبر کے ساتھ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہے عید کے دن. یاد رکھیں فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا, عید کے دن کے عمل میں بیان کر رہا ہوں, فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. وہ یاد رکھیں صرف عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے, فجر کی نماز تو فرض ہے ہر مرد پر پورے سال میں ہمیشہ, اور ابھی ابھی ہم رمضان ہے اور ہماری عادت سی ہو گئی الحمدللہ, جو لوگ بے نمازی تھے وہ ان کو نماز کی عادت بھی ہو گئی الحمدللہ, اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی عادت ہو گئی مسجد کی طرف آنے لگے ہیں الحمدللہ. اور فجر کے وقت آپ دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے, سحری کھاتے ہیں نا, تو ابھی عید میں عید کے بعد سحری تو نہیں ہوگی, اس مطلب فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی مسجد میں. تو اس خیر کو برقرار رکھیں, اور یہی مقصد ہے روزے کا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے جس نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں اس عمل کو برقرار رکھا. واللہ میرے بھائی وہ شخص خیر میں ہے, وہ شخص خیر میں ہے, اس میں تبدیلی آئی ہے. جب تک کہ وہ یہ عمل جاری رکھے گا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رمضان کو قبول فرمایا ہے, اس کے روزے کو قبول فرمایا ہے, اس کے قیام کو قبول فرمایا ہے, اور انشاءاللہ اس شخص نے لیلۃ القدر کو بھی پایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں جسے ہم تولے نا ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی, علماء احمد یہی پیمانہ ہے. اگر آپ کے اندر تقوی بڑا ہے یا مضبوط ہوا ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آئے ہیں, بس یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول فرمائی ہے. ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کرتے پھر تیسری کرتے ہیں, اس مطلب پہلے دو عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قریب کیا اپنے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, جب میرے بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. سبحان اللہ, آپ قریب ہو کر تو دیکھیں وہ کریم ہے, وہ دینا چاہتا ہے, لیکن ہم کہاں ہیں, ہم لینا چاہتے ہیں, ہم محتاج بھی ہیں, اقرار بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن لیتے وقت ہم سستی کرتے ہیں. پھر کریم تو اس کو دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے نا, جو خود نہ لینا چاہے کون اس کو دے گا. تو فجر کی نماز با جماعت اس عمل کو جاری رکھیں, اور پیمانے یہی ہے یاد رکھیں, جس نے کل سے فجر کی نماز چھوڑ دی یا عید کے پہلے دن سے, تو پھر تو سچ بات ہے کوئی خیر نہیں ہے. پہلے بھی کئی رمضان آئے اور گئے, یہ رمضان بھی آیا اور گیا اور کوئی فرق نہ ہوا, کوئی فرق نہ پڑا, بس بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے, اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اور صرف عید کے دن ہی نہیں, جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے یاد رکھیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر راضی ہے, جو ہی آپ اس عمل کو چھوڑیں گے اب رب کو ناراض کر دیں گے, اس کا مطلب ہے پھر آپ صرف وقتی طور پر متقی بنے, حقیقتاً آپ میں تبدیلی نہیں ہے. وہ صرف نماز ہی نہیں, سود خوری دیکھ لیں, جو شخص بعض لوگوں نے رمضان میں توبہ کی سود خوری سے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اس کے عمل کو قبول فرمائے, اور ان سب کو اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. انہوں نے پرواہ نہیں کی, ہمارا لاکھوں کا کاروبار ہے کیا ہوگا, ہمارے پیسے جو بینک میں پڑے, بس سود حرام ہے پتہ چل گیا ہے, اور رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے, لعلکم تتقون رمضان کا مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں آج سے ہم نے توبہ کر لیا سود سے, سود سے توبہ ہو گئی الحمدللہ, یہ نہ ہو کہ پھر اب رمضان کے بعد پھر وہی سود ہو اور پھر وہی حرام مال ہو. تو پہلا عمل جو کرنا ہے فجر کی نماز, اس لیے میں نے کہا ہے کہ اکثر اسارا جاگتے رہتے ہیں, چاند رات ہے, چاند رات کی چاندنی کو دیکھتے دیکھتے رات جاگتے رہتے ہیں, اور بس فجر سے پہلے شیطان غالب ہو جاتا ہے, اونگ سی آتی ہے, بس انتظار کرتے کرتے لیٹ جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر فجر کی نماز بھی گئی, عید کی نماز مشکل سے دوڑتے دوڑتے کبھی ملی کبھی راستے میں ہو گئی, واپس آئے منہ لٹکائے ہوئے اور آ کے سو گئے, پھر جا کے آنکھ کھلی اثر کے بعد یہ ہماری عید گزری ہے. ایسے عید ہوتی ہے کیا, اسے عید کہتے ہیں. عید خوشی ہے, اور شریعت کے آپ سبحان اللہ آپ انداز کو دیکھیں کہ خوشی ہمیشہ اس وقت خوشی کا اعلان ہوتا ہے اور بڑی خوشی, جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ ہے, اب ذرا غور کریں تو ایک بڑی عبادت کے بعد ہے یہ خوشی. عید الاضحیٰ حج کی عبادت, جب ہم حج کر لیتے ہیں 9 تاریخ کو, 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں اب کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے اپنی بخشش کرواتے ہیں, تو اگلے دن عید, اب خوشیاں مناؤ تم, کیونکہ آپ نے بڑی عبادت کی ہے. اگر اللہ تعالی نے اس عبادت کو قبول فرمایا پھر تو تم کامیاب ہو گئے. اب خوشی مناؤ, یہ خوشی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں, ابھی بونس ملا ہے, ابھی عیدی ملی ہے, ابھی کچھ مال میں کچھ اضافہ ہوا ہے, کچھ اوور ٹائم مل گیا, بڑے خوش ہوتے ہیں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ تو ہم نے کھا لیا, ضائع کر دیا. اصل خوشی تو یہ ہے, عید میں وہ لوگ خوش ہوں جنہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا, اپنے رب کو راضی کیا, گناہوں سے توبہ کی. اگر 10 گناہ تھے تو کم سے کم 500 تو توبہ کی ہے نا. جس کے 10 گناہ تھے 12 گناہ 2 گناہ اور کما لیے رمضان میں, نعوذ باللہ, کیا خوشی ہے اس شخص کی, اور کیا عید ہے, کیا عید ہے اس کی, جسے اپنے رب کو ناراض کیا اور کرتا رہا رمضان سے پہلے بھی, رمضان میں بھی, اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, پھر کہتے عید مبارک. کون سی عید اور کس کو مبارک ہو؟ عید کے دن کے اعمال, فجر کی نماز باجماعت پڑھنا. دوسرے نمبر پہ عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات و فطر نکال لی ہے, کیونکہ فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکات الفطر بعض لوگ بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ پیپر اپنے ہاتھ میں رکھیں, یہ پمفلٹ جو ہے عید کے دن, اسے کھولیں اور دیکھیں آپ نے ان پہ عمل کیا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ عید کے دن آپ کے لیے بہترین طریقے سے گزرے گا, اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا, سب کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی ساتھی کہاں ہیں جس کے پاس ہیں, یہ دے دیں, اللہ کو جزائے خیر دے. عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات فطر نکال لی ہے, جیسے کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے, جو مسنون طریقہ ہے. مستحب وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے, فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے. عید نماز آپ نے نکالنا, عید نماز کے لیے فجر نماز پڑھ لی ہے, اب تاکید کر لیں. اگر رات کو عید زکات فطر نکال لی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں نکالی تو ابھی وقت ہے, ابھی نکال لیں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیاری کرنا, جس میں غسل کرنا, جسم میں صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے, جس کا بحیقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے کپڑے تھے وہی پہنتے تھے, سبحان اللہ. تو اچھے نئے کپڑے اگر کوئی مستطیع تو خرید لے, اچھی بات ہے. جس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو گھر میں اگر 2 یا 3 اس کے پاس تھوب ہیں یا جوڑے ہیں کپڑے کے جو زیادہ اچھے ہیں, ان میں سے ایک لے لے اور وہ پہن لے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تاک تعداد 3 کھا لیں, 5 کھا لیں, 7 کھا لیں, یہ سنت ہے کہ تاک تعداد میں کھجور کھانا. حضرت برد عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہ نکلتے, یعنی عید نماز کے لیے, جب تک کھجور نہ کھا لیتے. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاک تعداد میں کھجور کھاتے اور پھر عید الفطر کے لیے, عید نماز کے لیے گھر سے نکلتے. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور مصلی عیدگاہ کی طرف جلد روانہ ہونا اور اپنے ساتھ بیوی بچے بھی ساتھ لے جانا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں عید کے دن حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے لیے نکلیں, حتیٰ کہ کنواری لڑکی بھی عید نماز کے لیے جاتی اور حیض والی عورت بھی جاتی اور لوگوں یعنی مردوں کے پیچھے ہوتی, ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کرتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کرتی, اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی امید کرتی. متفق علیہ حدیث میں جیسے آیا ہے. اور عورتیں کے لیے جو گھر سے نکلے بغیر زیب و زینت کے, اور حیض والی عورتیں جو ہیں عید گاہ کے باہر انتظار کریں. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, اور مسنون تکبیریں یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مسلسل پڑھتے رہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب عید گاہ میں پہنچ جائے تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے بیٹھ جائے. عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی سنت نہیں ہے. عید نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ مصلی چھوڑ کے چلے جائیں اور تکبیر پڑھتے رہیں جب تک کہ نماز شروع نہیں ہو جاتی. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ سے بخاری مسلم میں. ہاں اگر عید نماز مسجد میں ہوتی ہے، یہ فرق جان لیں ذرا، عید نماز اگر مسجد میں ہوتی ہے تو پھر وہاں پر آپ دو رکعت سنت المسجد جو ہیں تحت مسجد وہ پڑھیں گے آپ، اور اگر مصلی میں ہوتی ہے تو وہاں پر دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں اور عید نماز پڑھ لیں. جب عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ہوتی ہے، دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھی دو رکعت بغیر اذان بغیر اقامت کے، اور نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں، اور طریقہ یہ ہے، اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا بھی مسنون ہے. اور رفع دین جو ہے وہ دونوں کندھوں کے برابر یا تھوڑا سا اوپر یا کان کلو کے برابر، یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تکبیر التحریمہ کے وقت، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے وما اتاکم رسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں صحابہ کرام نے بالکل بہترین انداز سے بیان فرمائی ہے، جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایک باری گینی بیان فرمائی ہے. کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگوٹھے کان کے اندر دے دیتے یا دونوں ہاتھوں سے کان کو پکڑ لیتے یا دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھتے. یہ طریقہ تکبیر کا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بالکل آسان عمل ہے. حذو المنکبین، یہ منکبین ہیں دونوں کندھے، ان کے برابر یا تھوڑا سا اوپر. حذو الاذنین، یا آپ کے جو دو انگوٹھے ہیں یا کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں، یوں یہ ہے اور یہ ہے، یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے منہ کے برابر ہو جائیں، یہ یہاں پر کریں اللہ اکبر اور یہاں پر کریں. اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین مسنون. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے، جنازہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی. یہ جیسے کہ بیہقی کی روایت میں ہے، یہ سارے حوالے اس پمفلٹ میں موجود ہیں، آپ دیکھ لینا. ترتیب کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں سات تکبیریں پڑھنی ہیں اور کب ہمیں دعائے استفتاح پڑھنا ہے سبحانک اللہم. ترتیب یہ ہے، پہلے تکبیر تحریمہ، پھر دعائے استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ یا سورۃ القمر، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. اگر سورۃ اعلیٰ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورۃ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھے گا، اور اگر سورۃ قاف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھنا مسنون ہے. یہ امام کے لیے ہے، امام مقتدی دونوں کے لیے جو سورۃ فاتحہ ہے کیونکہ وہ رکن ہے وہ دونوں پڑھیں گے. نویں نمبر پہ خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس جانا ہے، اور جس راستے سے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا مسنون ہے. اگر آپ ایک گلی سے جاتے ہیں عید نماز کے لیے تو سنت ہے کہ دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں، اور جب ایک دوسرے سے ملیں، اچھا دوسرے راستے کے جانے کی دلیل جو ہے، سید عبداللہ بن عمر عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. آخر میں مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بھی مسنون ہے. بعض صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے، جس کو بحیقہ کی روایت میں آیا ہے. اور ان کے علاوہ وہ عام الفاظ بھی جائز ہیں، مثلا عید مبارک وغیرہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مسنون طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے. یہ اس لفظ سے اچھا ہم کہتے ہیں عید مبارک، کیونکہ اس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اعمال قبول فرمائے، یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے. تو ہم ان دو لفظوں میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ عید مبارک بھی کہہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے، وہ پڑھ لینا کہ اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض لوگ دیر سے آ جاتے ہیں عید نماز میں شامل ہونے کے لیے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ نوٹ آپ پڑھ لینا، پمفلیٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آخر میں یاد رکھیں، رمضان جا رہا ہے، رمضان میں لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں. پہلا گروہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی، جد و جہد کرتے رہے، روزے کو رکھا جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اپنی زبان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور جد و جہد کرتے رہے کہ زبان سے کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے روزہ میں نقص ہو، اپنے ہاتھ سے نافرمانی کو روکا، اپنی آنکھوں کو محرمات سے روکا، اپنے کانوں کو محرمات سے روکا، اور بڑی جدوجہد کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور صلاۃ اللیل صلاۃ القیام میں مسلسل کوشش کرتے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے کہ صلاۃ اللیل تراویح جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور وقت پہ جاتے، وقت پہ پڑھتے، اور ان کے سینہ صلاۃ التراویح میں کشادہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے کلام کی، قرآن کی تلاوت جب سنتے تو ان کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا، اور خود بھی رمضان میں کثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق بھی بہتر ہوئے. جیسا کہ روزہ انہوں نے نبوی روزہ رکھا، ان کے اخلاق بھی نبوی ہو گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے حالات بدلے اور بہتر سے بہترین ہو گئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنی بھی عبادات تھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عبادات کو اور ان فرما برداری کو جاری رکھیں، ہماری زندگی توحید اور سنت پر ہو، ایمان پر ہو، اور ہماری موت بھی توحید و سنت پر ایمان پر ہو. دوسرے قسم کے لوگ رمضان میں، رمضان آیا، بے پرواہی کا عالم تھا، روزہ رکھا جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نہ تو اپنی زبان کو محرمات سے روکا، نہ اپنی آنکھوں کو، نہ کان کو، نہ ہاتھ کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو جانا. وہ رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، رمضان میں بھی جھوٹ کو جاری رکھا، اپنی زبان کو لغام نہ دے سکے، چغل خوری، غیبت اور بد کلامی رمضان سے پہلے بھی تھی، وہ رمضان میں بھی جاری رہی، بد اخلاقی عام تھی ان کی زندگی میں رمضان سے پہلے، اور رمضان میں بھی اپنے اخلاق اچھے نہ کر سکے، اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی، بد سلوکی بھی رمضان سے پہلے کرتے رہے، رمضان میں بھی اسی بد عملی کو جاری رکھا، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی پہلے بھی کرتے رہے، اور ابھی رمضان میں بھی وہ بد سلوکی جاری رہی. اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان سے پہلے بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان کے اندر بھی موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے لیے فرمانبرداری کو آسان کر دے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. کوئی شخص اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. جب توبہ دل سے نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ شخص کی توبہ قبول فرما دیتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی بدکاریوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو بھی بدفعلیاں ہوئیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے, ابھی رمضان جا رہا ہے, ابھی تک شیاطین بندھے ہوئے ہیں, ابھی تک جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ابھی تک جہنم کے دروازے بند ہیں, اللہ کے لیے ابھی یہ وقت ہے, بہترین وقت ہے توبہ کا, بہترین وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. کب تک یہ نافرمانیاں رہیں گی, کب تک اپنے رب سے دوری رہے گی, کب تک اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی رہے گی, کب تک رشتے کو ہم توڑتے رہیں گے, کب تک چغل خوری, بد کلامی, گالی گلوچ, کب تک یہ غیبت. اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی, بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, واللہ ان لوگوں کو دیکھے جو گنگے ہیں بہرے ہیں. دو بڑی نعمتیں ہیں, سننے کی نعمت ہے, بولنے کی نعمت ہے, دیکھنے کی نعمت ہے. کب تک نافرمانیوں میں ہم ضائع کرتے رہیں گے, کب تک؟ کسی آپ اندھے سے پوچھ لیں تمہیں اس دنیا میں کیا چاہیے, وہ کہتا ہے میرے پوری دنیا لے لو, مجھے صرف ایک مرتبہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کے لیے اب تو بس کریں, یہ ابھی وقت نہیں ہے یہ مومنوں کے لیے, کیونکہ دل نرم ہو اور وہ توبہ کرے. اگر ابھی بھی وقت نہیں آئے تو پھر وقت کب آئے گا؟ کل کا انتظار نہ کریں, اللہ کے لیے یہ شیطان کا بہکاوا ہے. کل انشاءاللہ, انشاءاللہ تو ٹھیک ہے لیکن کل غلط ہے, کل کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کا دن مکمل ہماری زندگی میں اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر جانے کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کل کبھی آئے گا بھی نہیں, یاد رکھیں آج تمہارا ہے, یہ لمحات تمہارے ہیں, آج ہی توبہ کرو, اسی وقت توبہ کرو, شاید کل کا موقع ہمیں نہ ملے. واللہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ رحم کرنا چاہتا ہے, وہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ کے لیے, اسی کے لیے. ابھی متقی پرہیزگار بن جاؤ, اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو, ان بد اعمالیوں سے توبہ کرو, بدعات اور خرافات سے توبہ کرو, شرک سے توبہ کرو, سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ ہو. کیا جاتا ہے آپ کا اگر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہیں اے اللہ میری مدد فرما, اور آج سے توبہ کریں, آج کے بعد کبھی نہ کہیں یا علی میری مدد کر یا رسول میری مدد فرما. بند کر دیں, اللہ کے لیے بند کر دیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں, واللہ وہ دیتا ہے. جو رام کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, جو علی کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, اور جو اللہ کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے, لیکن تینوں برابر نہیں اللہ کی قسم, ایک موحد ہے اور دو شرک کرنے والے ہیں. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اگر اس دنیا سے آپ خالی ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں, فقیری کی حالت میں مر جاتے ہیں, واللہ تمہارے لیے خیر ہے, لیکن کبھی اپنا دامن غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلا. جو بھی مانگنا ہے, دعا جب بھی کرنی ہے, جب بھی پکارنا ہے, جو بھی عبادت کرنی ہے, جب بھی صدقات اور خیرات دینے ہو, جب بھی قربانی کرنی ہو, جب بھی نظر و نیاز کرنا ہو, صرف اللہ کے لیے کرے, کسی اور مخلوق کے لیے نہ کرے. اگر رمضان میں ہمیں توحید نہ سکھایا, اگر رمضان میں ہم نے توحید کو نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ اگر رمضان میں ہم نے شرک سے توبہ نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اور پچھلے درس میں, پچھلے خطبے میں نے ایک بددعا سنائی تھی, میرا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ خطبے میں نے وہ بددعا سنا دی. شاید ہماری ان بقیہ دنیا میں ہماری آنکھیں کھلیں, اگر اس ہفتے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی, ابھی آج کا دن باقی ہے اور جمعہ کا دن بہترین دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت بہترین وقت ہے. یاد ہے کیا بد دعا تھی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, خاص آتے ہیں زمین کے اوپر, آسمان کو چھوڑ کے ہمیشہ آتے ہیں خیر لے کے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتوں کے ساتھ. اس وقت آتے ہیں ایک بد دعا لے کے, رغم انف امرئ, وہ شخص ہلاک ہو جائے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کریں ہلاکت کی, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے, آمین کہتے ہیں اس شخص کی ہلاکت پر. کیا گناہ ہوا اس شخص سے, وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ واللہ ابھی وقت باقی ہے, اس بد دعا سے بچنے تھے ابھی وقت باقی ہے. ایام معدودات تھے, گنتی کے دن تھے, آخری دن باقی ہے. اللہ کے لیے اس بد دعا سے بچو, اپنے رب کی طرف واپس لوٹو, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے, تو ہی بخشش کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کل رات ہم کیا دعا مانگ رہے تھے, اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. نہیں دعا مانگی ہم نے, یہ بار بار مانگی ہے آخر عشرے میں, خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں, اور لیلۃ القدر یہی دعائیں مسنون ہے. پوری رات میں کیا مانگا ہم نے, اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے, بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, بخشش کرنا پسند فرماتا ہے, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روز منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزہ, ہمارے قیام, ہماری نماز, ہمارے صدقات اور خیرات, ہماری دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی راستہ خیر و برکت کی طرف جاتا ہے, جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کی طرف جاتا ہے, جو راستہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس پر وہ راضی ہوتا ہے, ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو راستہ ہمیں جنت سے دور کرتا ہے, جس راستے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جو نافرمانی کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس راستے سے دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے, ہمارے اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.